میرے قابل احترام بزرگوں, گناہوں کی دو قسمیں ہیں. ایک گناہ ہے صغیرہ اور ایک گناہ ہے کبیرہ. گناہ صغیرہ چھوٹے گناہوں کہتے ہیں اور گناہ کبیرہ بڑے گناہوں کو کہتے ہیں. گناہ کبیرہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں, بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. صغیرہ گناہ توبہ سے بھی معاف ہوتے ہیں اور بغیر توبہ کے بھی معاف ہوتے ہیں. چنانچہ ایک حدیث میں ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک درمیان کی مدت کے چھوٹے گناہ نماز پڑھنے سے معاف ہو جاتے ہیں. اس طرح پانچ وقت کی نمازیں پڑھنے سے درمیان کی مدت کے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور پھر فرمایا ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعہ تک, ایک جمعے کے بعد دوسرے جمعے کی نماز ادا کرنا درمیان کی مدت کے گناہوں کے معافی کا ذریعہ ہے. یعنی ایک جمعے کی نماز پڑھی پھر اس کے بعد دوسرا جمعہ آ گیا, درمیان میں ایک ہفتہ گزر گیا, تو اس میں بہت سے گناہ وغیرہ بھی آدمی سے ہو جاتے ہیں. جمعے کی نماز پڑھنے کی برکت سے وہ معاف ہو جائیں گے. پھر فرمایا ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک درمیان کی مدت کے لیے رمضان شریف گناہوں کے لیے موجب کفارہ ہے. یعنی ایک رمضان کے بعد پھر ایک سال درمیان میں آتا ہے, پھر دوسرا رمضان آئے گا, تو جب دوسرا رمضان آئے گا تو پچھلے رمضان سے اس رمضان تک ایک سال میں جتنے گناہ وغیرہ ہوئے ہوں گے وہ سب معاف ہو جائیں گے, بشرطے کبیرہ گناہوں سے پرہیز کرتا ہوں. کبیرہ گناہوں سے پرہیز کرتا ہوں کیونکہ کبیرہ گناہ جو ہیں وہ معاف نہیں ہوتے ہیں. ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان سے, ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے سے, ایک نماز سے لے کر دوسری نماز سے کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے, وہ توبہ کرنے سے معاف ہوتے ہیں. کبیرہ گناہ بہت سارے ہیں, صغیرہ گناہ بہت سارے ہیں. کبیرہ گناہ بنسبت صغیرہ گناہ کم ہیں, ان کی تعداد کم ہے. ایک حدیث میں سات گناہ کبیرہ بتائے گئے ہیں اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 70 ہیں, لیکن صغیرہ گناہوں کا کوئی شمار نہیں, کوئی حساب نہیں, وہ تو بہت زیادہ ہیں. اور یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ صغیرہ گناہ اگر آدمی بار بار کرے اور اس کے کرنے کا خدا نخواستہ کوئی عادی بن جائے تو وہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے. تو ہمارے تو صغیرہ بھی کبیرہ ہیں کیونکہ ہمیں تو گناہوں کی عادت پڑ گئی ہے, اللہ بچائے. اور گناہ چاہے صغیرہ ہو یا کبیرہ, دونوں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا نام ہے, دونوں ہی سے بچنا ضروری ہے. حضرت تھانی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں صغیرہ گناہ کی مثال ایسی جیسے چنگاری, آگ کی چنگاری, اور بڑے گناہ کی مثال ایسی جیسے آگ کا انگارہ. تو کوئی عقل مند یہ نہیں کہے گا کہ بھائی انگارے سے بچو, چنگاری لحاف میں رکھ لو, کوئی بھی نہیں کہے گا. بھائی چنگاری تو جیب میں رکھ لو, کیا ہے چھوٹی ہے, تو انگارا مت رکھو چنگاری رکھ لو. چنگاری سے تو انگارا بنتا ہے, چنگاری سے انگارا بنتا ہے, انگارے سے آگ لگتی. تو چنگاری بھی تو آگ ہے, یہ چھوٹا سانپ ہو بڑا سانپ ہو، چھوٹا بچھو یا بڑا بچھو، یہ کوئی نہیں کہے کہ بڑے بچھو سے بچو، چھوٹا بچھو اپنے پاس رکھ لو، چھوٹا بچھو بھی ڈسے گا بڑا بچھو بھی ڈسے گا، چھوٹا سانپ بھی ڈسے گا بڑا سانپ بھی ڈسے گا، دو تینوں چیزیں بچنے کی ہیں، جیسے انگارا بچنے کے لیے ہے، چنگاری بچنے کے لیے ہے، بڑا سانپ جیسے بچنے کے لیے، چھوٹا سانپ بھی بچنے کے لیے ہے، ڈرنا اس سے بھی چاہیے، ڈرنا اس سے بھی چاہیے، چھوٹے بڑے بچھو سے ہی بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ علماء کرام کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی ایک فہرست بنا دی ہے، تاکہ ایک ہی مجلس میں آدمی پڑھ لے کہ بڑے گناہ کون سے ہیں، چھوٹے گناہ کون سے ہیں، تاکہ دونوں سے بچ سکے، دونوں سے توبہ کر سکے۔ اردو میں کتابیں ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تعریف فرمائی ہے، اس کا نام ہے گناہ بے لذت، گناہ بے لذت اس کا نام ہے۔ اس میں کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی فہرست دی ہے۔ اس کتاب کا ہم سب کو مطالعہ کرنا چاہیے اور پھر دیکھنا چاہیے ہم کون کون سے صغیرہ کون کون سے کبیرہ گناہوں کے اندر مبتلا ہیں۔ کون کون سے صغیرہ کون کون سے کبیرہ گناہوں کے اندر مبتلا ہیں، جن میں مبتلا ہوں ان سے توبہ کر لیں، جن سے بچے ہوئے اللہ تعالیٰ شکر ادا کریں۔ یہ ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری اصل بیماری ہمارے گناہ ہیں، حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تم کو تمہاری بیماری اور اس کے علاج نہ بتلاؤں، یعنی یہ نہ بتاؤں تمہاری بیماری کیا ہے اور پھر اس بیماری کا علاج کیا ہے۔ میں دا حکم الذنوب، تمہاری بیماری تمہارے گناہ ہے، یعنی ساری بیماریوں پریشانیوں مصیبتوں تکلیفوں کی جڑ اور بنیاد گناہ ہے، اور ہر آدمی مصیبت میں، ہر آدمی تکلیف میں، ہر آدمی پریشان ہے، تو گناہوں کی وجہ سے پریشان ہے۔ تمہاری بیماری تمہارے گناہ ہے، توبہ اس کا علاج ہے، توبہ اس کا علاج ہے۔ کیوں؟ توبہ سے گناہ ایسے معاف ہوتے ہیں، صابن سے میلا کپڑا صاف ہو جاتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے طائب بن عظم بکم اللہ عظم بلاؤ، گناہ توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، یعنی جیسے بے گناہ ہوتا ہے توبہ کرنے والا بھی بے گناہ کی طرح ہو جاتا ہے، کیونکہ توبہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن شریف میں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے فرما دیجیے جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر لی ہے، یعنی گناہ کر لی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، انہو هو الغفور الرحیم، بلا شبہ وہ بڑا بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے، یہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں۔ تو ہماری بیماری گناہ ہے، توبہ اس کا علاج ہے۔ اور آج کل جتنے بڑے بڑے گناہ ہیں تقریباً سارے ہیں ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں، نماز نہ پڑھنے گناہ عام ہے، روزے نہ رکھنے گناہ عام ہے، زکات نہ دینے گناہ بہت عام ہے، حج فرض ہو گیا ہے لیکن نہیں کرتے، یہ گناہ بھی عام ہے، ڈیوٹی صحیح نہ دینا، پوری نہ دینا، تنخواہ پوری لینے کا عام رواج، اوور ٹائم کیا نہیں اور لکھ دیا تنخواہ لے لی، یہ گناہ بھی عام ہے. کام چوری گناہ عام ہے. کم تولنے کا، کم ناپنے کا، ملاوٹ کرنے کا، دھوکہ دینے کا گناہ عام ہے. رشوت لینے کا گناہ عام ہے. سود کھانے کا گناہ عام ہے. ٹی وی پر ناجائز پروگرام دیکھنے کا عام رواج ہے. عورتوں کا بے پردہ رہنے کا رواج عام ہے. شریف پردہ کرنے والی خواتین کہاں ہیں؟ بہت کم ہیں. جو بہت ہی نیک ہیں وہ گھر سے باہر نکلتے وقت تو پردہ کر لیتی ہیں، لیکن گھر کے اندر جو نامحرم مرد رہتے ہیں ان سے پردہ کرنے والی تو بہت ہی کم خواتین ہیں. جسے گھر کے اندر دیور بھی ہوتا ہے، شوہر کے چھوٹے بھائی کو دیور کہتے ہیں، شوہر کا بڑا بھائی بھی ہوتا ہے اس کو جیٹھ کہتے ہیں، یہ نامحرم مرد ہے. تو گھر میں خالہزاد بھائی بھی آتے رہتے ہیں، ماموزاد بھائی بھی آتے ہیں، تایازاد بھائی بھی آتے ہیں، چچزاد بھائی بھی آتے ہیں، پھوپھیزاد بھائی بھی آتے ہیں، ماموزاد بھائی بھی آتے ہیں، سب آتے رہتے ہیں. ان سے کوئی پردہ تھوڑی ہوتا ہے الا ماشاء اللہ. ان سے ان کو سب کو کزن کہتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو بھائی ہیں. ارے سگے بھائی کہاں ہیں؟ جب ان سے نکاح ہو سکتا ہے تو پھر یہ نامحرم ہے، اور جب نامحرم ہے تو نامحرم ہی سے تو پردہ ہوتا ہے. نامحرم مردوں سے پردہ ہے، لیکن ایسی خاتون کہاں ہیں جو ان سے بھی پردہ کرتی ہوں؟ تو گھر کے اندر کوئی شرعی پردہ نہیں ہے، بس گھر سے باہر برقعہ اوڑھ کے نکلنے کا اہتمام کر لیں گے، گھر کے اندر ان سے پردہ کرنے کا اہتمام نہیں کریں گے. جن خواتین کے یہاں شرعی پردے کا اہتمام ہے وہ بیچاری کسی شمار میں نہیں. تو کتنے بڑے بڑے گناہ ہیں، دیکھیے سارے کے سارے عام ہیں. ہر میدان کے گناہ جو ہیں وہ عام ہو گئے. اسی وجہ سے ہم پر طرح طرح کا وبال اور طرح طرح کی شامت اعمال ظاہر ہو رہی ہیں. بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم متوجہ ہوں، اپنا اپنا جائزہ لیں، اپنا جائزہ لے کر دیکھیں کہ ہم کون سے گناہوں میں مبتلا ہیں. اگر ہیں تو توبہ کریں بھائی. اجتماعی توبہ گناہوں سے بچیں گے تو اجتماعی طور پر ہمیں عزت ملے گی، عافیت ملے گی، راحت ملے گی، سکون ملے گا، چین ملے گا. انفرادی طور پر ہم گناہوں سے بچیں گے، توبہ کریں گے تو انفرادی طور پر سکون آئے گا، راحت آئے گی، اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، نصرت آئے گی، کام ہمارے آسان ہوں گے، ہمیں سکون ملے گا، راحت ملے گی، دنیا میں بھی عافیت ملے گی، آگے بھی عافیت ملے گی، آخرت میں بھی نجات ملے گی. یہ ہے بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ سود کھانا ہے. یہ گناہ ایسا ہے کہ ہے تو بڑا گناہ، لیکن یہ بڑے بڑے گناہوں کا بھی باب ہے. اور یہ ہمارے معاشرے میں بے انتہا عام ہے، لیکن قرآن شریف میں بھی اس پہ سخت وعید آئی ہے، حدیث میں بھی اس پہ بڑی سخت سخت وعید آئی ہیں. جو آیت میں نے پڑھی تھی اس میں اللہ پاک یہ فرماتے ہیں، یم حق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ ربا کو مٹاتے ہیں، وہی اور بھی صدقات، اور صدقات کو بڑھاتے ہیں. یعنی اللہ پاک نے یہ بات طے کر رکھی ہے کہ جو بھی سود لے گا سود دے گا، سود کھائے گا سود کھلائے گا وہ کبھی پھپ نہیں سکتا, وہ کبھی اپنے کاروبار میں اپنے ذریعے معاش میں در حقیقت کامیاب نہیں ہوگا, آخر اس کو نقصان ہوگا اور یہ لازماً ہوگا. کوئی ملک اگر سودی قرضہ لے گا تو وہ تباہ ہو جائے گا, کوئی ادارہ سودی قرض لے گا تو وہ تباہ ہو جائے گا, کوئی جماعت سودی قرض لے گی تو وہ تباہ ہلاک ہو جائے گی, کوئی فرد سود لے گا تو وہ تباہ ہو جائے گا, کیونکہ اللہ پاک اس کو مٹائیں گے, اسے کام میں برکت نہیں ہوگی, اسے کام میں خیر نہیں ہوگی, اسے کام میں کبھی اضافہ نہیں ہوگا, ترقی نہیں ہوگی. اور وہ بھی صدقات, اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتے ہیں, یعنی صدقے کے اندر اللہ پاک نے یہ بات طے کر لی ہے کہ مال حلال ہو نیت خالص ہو, مال حلال ہو نیت خالص ہو, اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے گا تو دگنا پائے گا, جب چاہے جب چاہے اس کو آزما کے دیکھ لو کہ مال حلال ہو نیت صحیح ہو. رواجی طریقے سے صدقہ نہ کرے آدمی, رسم و رواج میں بہت سے صدقے ہیں نا ہمارے یہاں, ان سے پرہیز کرے, خالص اللہ کی رضا کے لیے خاموشی سے کسی غریب کی مدد کر دے, 10 روپے دے گا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کم سے کم 20 دیں گے, اسے کاروبار میں کہیں نہ کہیں سے ایسی برکت ہوگی, ایسا نفع ہوگا کہ اس کا مال بڑھتا چلا جائے گا, آہستہ 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 بڑھتا چلا جائے گا. بس صدقہ دینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے زکات بھی دے, کیونکہ زکات بھی صدقے کے اندر داخل ہے, ورنہ زکات نہ دینے سے بھی مال گھٹتا ہے آدمی کا. کم سے کم 10 گنا اللہ پاک کے یہاں قانون ہے کہ کم سے کم 10 گنا اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے, اور 70 گنا بھی کسی کو اللہ پاک چاہتے ہیں تو بے شمار بڑھا دیتے ہیں, اس کا 70 سے بھی زیادہ بڑھا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. لیکن بہرحال اللہ کے راستے میں صدقہ دینا یہ انسان کے مال کو بڑھاتا ہے, مال میں برکت ہوتی ہے. کبھی تو مال بڑھتا ہے سچ مچ ظاہراً, کسی نے اپنے کاروبار سے 100 روپے خیرات کر دی, اللہ تعالیٰ اس کو 1000 کا نفع کہیں نہ کہیں سے عطا فرما دیں گے, اب 100 کے 1000 ہو گئے, 1000 کے 10000 ہو گئے, 10000 کے 30000 ہو گئے, بڑھتا چلا جائے گا مال. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ظاہر میں تو نہیں بڑھتا, 100 روپے میں سے 10 روپے خیرات کر دیے 90 بچ گئے, لیکن اللہ تعالیٰ اس میں برکت ایسی ڈالیں گے کہ وہ 100 روپے کا کام 90 روپے میں ہو جائے گا, ایسا بھی ہوتا ہے. لیکن ہوگا یہ جب اخلاص کے ساتھ آدمی مال حلال سے صدقہ دے اور اس کا معمول بنا لے, جو شخص معمول بنا لے گا, معمول بنانے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں, ایک تو یہ کہ اپنی آمدنی کو 1% مقرر کر لے, مثلا 1% جو نہ ہونے کے برابر ہے, یہ 2% یعنی 100 روپے پر 1 روپیہ کچھ بھی نہیں ہے, 100 روپے پر 2 روپے, 100 روپے پر 2.5 روپے, یہ کچھ بھی نہیں ہے, 2.5% زکات ہے, 2.5% صدقہ مقرر کر لے آدمی, جیسے تنخواہ ملے اس میں سے 2.5% الگ کر دے, 2% الگ کر دے, 1% الگ کر دے, پھر جلدی سے جتنی جلدی اسے کسی غریب کے ہاتھ میں دے دے. ایک معمول یہ, اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہفتہ واری مقرر کر لے, تیسرا طریقہ یہ کہ روزانہ کچھ نہ کچھ خیرات کرنے کا معمول بنا لے, جب سویرے گھر سے نکلے جو پہلے فقیر ملے, اور کراچی میں تو فقیروں کی کمی نہیں, ہر چوراہے پر پوری پلٹن موجود ہے, جو پہلے ملے اس کو دے دے، جو پہلے ملے اس کو دے دے. تو اسی سے انشاءاللہ تعالی اس کا صدقہ نکلے گا، مال میں اضافہ ہوگا، برکت ہوگی، خیر ہوگی، اور دوسرے فوائد بہت ہیں اس کے اندر. مثلا اس کے گھر کی بیماریاں ختم ہوں گی، پریشانیاں ختم ہوں گی، روزے میں برکت ہوگی. یہ فوائد ہیں، ہم سب اس کے محتاج ہیں، ہم سب چاہتے ہیں کہ یہ ہو. تو بھائی ہوگا جب جب کچھ کرو گے، سننے سن سن کر سنونے سے تو کچھ نہیں ہونے گا. ہمارے ایک دوست کہتے تھے آج کل لوگ سن سن کر سن ہو گئے، کرتے کچھ نہیں ہے. تو بھائی جب کریں گے تب ہوگا، کریں گے نہیں تو خالی سننے سے تو کچھ نہیں ہونے گا. اگر سننے سے کام ہو جاتا تو پھر تو اس سے سستا نسخہ کوئی نہیں تھا. روزانہ سنتے ہیں، روزانہ لکھپتی بنتے، کرنا پڑے گا. ایک بزرگ نے اپنا تجربہ بتلایا، ایک بزرگ نے اپنا تجربہ بتلایا میرے جاننے والوں میں، اور ان کو یہ ایک دوسرے بزرگ نے نسخہ بتلایا کہ جو آدمی فجر کی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلے اور جو فقیر پہلے ملے اس کو ایک روپیہ دے دے. ایک روپیہ بطور مثال کے ہے، مطلب پانچ روپے، دس روپے، جو توفیق ہو کہتے ہیں، بس پہلے فقیر خالی نہ جانے دے. جہاں بھی ملے، چاہے گلی میں ملے، روڈ پہ ملے، مسجد کے دروازے پہ ملے، کہیں نہ کہیں تو ملے گا، مل ہی جاتا ہے عام طور پر. اور جو دینے والا ہوتا ہے اس کو تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد تو غیب سے بھیج ہی دیتے ہیں کوئی نہ کوئی. تو وہ کروڑ پتی بن جائے گا. اب سب کے سب ہوشیار ہو گئے، جو سو رہے تھے نا وہ بھی جاگ گئے، یہ کیا نے سب بتایا بھائی. ہاں کروڑ پتی کا نسخہ بننے کا نسخہ بتایا بھائی میں نے، جاگ جاؤ اچھا جاگنا بہتر ہے، سونے سے کیا ملے گا. ہے اتنا آسان اور ہے واقعی یہ. دو بزرگوں نے مجھے بتلایا یہ، اور دونوں نے کہا کہ بھائی الحمدللہ ہم نے اس پہ عمل کیا، میں کروڑ پتی ہوں. مگر ایک دن میں نہیں ہوگا یہ، آپ نے چٹ منگنی پٹ بیا ہو جائے اور ادھر صدقہ دیا، ادھر جناب کوئی تجوری آدمی آ جائے، ایسے نہیں. اللہ تعالیٰ جو دیکھتے ہیں، امتحان لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ بندہ پابندی کرتا ہے نہیں کرتا. کم از کم ایک سال لگے گا، ایک سال تک بلا ناغا روزانہ دینا پڑے گا. ایک سال کے بعد اندازہ کر لینا پھر آپ انشاءاللہ تعالیٰ، بقول ان بزرگ کے انشاءاللہ تعالیٰ کروڑ پتی بن جائے گا. دھیرے دھیرے ہوگا جو کچھ بھی ہوگا، لیکن ہے یہ انسان. تو وہ صدقہ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ اس میں برکت کا وعدہ فرمایا اللہ بھائی، وہی اور بھی اللہ تعالیٰ صدقے کو بڑھاتے ہیں. اور ایک بڑا فائدہ یہ ہے سویرے سویرے صدقہ دینے سے کہ انسان کی ہسپتالوں سے چھٹی ہو جاتی، ڈاکٹروں سے دوستی ختم ہو جاتی، بچے سب ٹھیک ہو جاتے ہیں ماشاء اللہ. جب بچے ٹھیک ہوئے تو آپ کیا ضرورت ہے اسپتال جانے کی، اور اب کیا ضرورت ہے ڈاکٹر سے مشورہ لینے کی. یا تو گھر کا ہر فرد بستر پہ لیٹا ہوا ہے، اور صدقہ دینے کی برکت سے سب کھڑے ہو جاتے ہیں، دوا دارو ختم، کھاؤ پیو موج کرو. یہ صدقے کی برکت ہے، پریشانیاں ختم، گھر میں کھانے پینے کا سامان غیب سے آئے گا انشاءاللہ تعالی، یعنی برکت ہوگی. یہ سب صدقہ اور زکات ادا کرنے کے برکات ہیں اور اس کے فوائد ہیں، جو بالکل اپنی جگہ بالکل اٹل سچے اور پکے ہیں. بالکل بس اب کرنے کی دیر ہے، بس جلدی سے کرنا شروع کرو. تو سود کو اللہ تعالیٰ مٹاتے ہیں، تو جو سود کا معاملہ کرے گا، جو سود کھائے گا اور سود کا لین دین کرے گا، وہ کوئی پنپ نہیں سکتا. اس کو پنپ تو دیکھا ہی نہیں ہم نے، بڑے بڑے مالداروں کو ڈوبتے ہوئے دیکھا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد بالکل برحق ہے یہ. اور دوسرے اس سے بھی ہولناک وعید ہیں, فلم تفالو فاضن بحب من اللہ و رسولی, اگر تم سود لینے سے باز نہ آؤ تو اللہ اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان سن لو, اللہ اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان سن لو. اب اللہ اس کے رسول اگر کسی سے جنگ کا اعلان کر دیں وہ کیا بچ سکتا ہے, اور وہ کیا ترقی کر سکتا ہے, اور کیا اس کو خوشحالی آ سکتی ہے؟ وہ تو تباہ ہوگا, برباد ہوگا, ہلاک ہوگا. ایک حدیث میں سرکار دعا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم ایسی سات چیزوں سے بچو جو ہلاک کرنے والی ہیں, تم ایسی سات چیزوں سے بچو جو ہلاک کرنے والی ہیں. تو صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ وہ سات چیزیں کیا ہیں حضور, وہ سات چیزیں کون سی ہیں جو انسان کو ہلاک کرنے والی ہیں؟ آپ نے فرمایا, ایک اللہ جل شانہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا, اللہ جل شانہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. نمبر دو, جادو کرنا, جادو کرنا بھی حرام ہے اور ناجائز. جیسے شرک کرنا حرام ہے, جادو کرنا بھی حرام ہے. اور یتیم کا مال نہ حق کھانا, اور ایسے شخص کو قتل کرنا جس کا قتل کرنا اللہ پاک نے حرام قرار دیا ہے, ایسے شخص کو قتل کرنا جسے قتل کرنے کو اللہ پاک نے حرام قرار دیا ہے. سود کھانا, اور میدان جنگ سے پشت دے کر بھاگنا, اور بھولے بھالی مسلمان پاک دامن عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگانا, یہ سات گناہ ہیں بڑے بڑے, جس کے اندر کوئی مبتلا ہو تو وہ ہلاک ہو جائے, تباہ ہو جائے, برباد ہو جائے. اب شرک بھی کتنا ہو رہا ہے, ہمارے یہاں شرک بھی کتنا پایا جاتا ہے, جادو بھی بہت عام ہے. بعض مرد بھی کرتے ہیں, بعض عورتیں بھی کرتی ہیں. عاملوں کی دنیا میں یہی جادو ہی جادو رہ گیا, کالا علم جسے کہتے ہیں, اسے کرنے سے آدمی کا ایمان بھی چلا جاتا ہے, کیوں کفر ہے یہ. جادو سے بھی بچنا ضروری ہے, نہ کرے نہ کرائے. اور ایسی قتل و غارت گری کے بازار کیسے گرم ہے, ایک ہی ہفتے میں 70 آدمی کراچی کے اندر قتل ہو گئے. جانور قتل کرنا اتنا آسان نہیں جتنا انسان کو مارنا آسان ہو گیا. ایسے سود کھانا بھی عام ہو گیا, جتنے سودی بینک ہیں ان کا کام ان کی بنیادی سود پر ہے, اور ان سے معاملہ کرنے والے بھی مسلمان, بینک والے بھی عام طور پر مسلمان, غیر مسلم تو نہ ہونے کے برابر ہے. لیکن سود کا لین دین بڑا عام ہے, اور جو ساتھ ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے ایک چیز ہے. اس لیے سودی معاملات سے بہت زیادہ بچنا چاہیے. اور اب تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, اللہ تعالیٰ علماء حق کو جزائے خیر دے کہ ان کی انتھک محنتوں کوششوں سے سودی نظام کے مقابلے میں غیر سودی نظام بھی آ گیا ہے. ایک سے زیادہ بینک ایسے قائم ہو گئے ہیں جو سود سے پاک ہیں. اگر پیسے رکھنے ہیں تو وہاں رکھ سکتے ہیں, وہاں کرنٹ اکاؤنٹ بھی ہوتا ہے, سیونگ اکاؤنٹ بھی ہوتا ہے. جس طرح سودی بینکوں سے آدمی کاروبار کرتا ہے یعنی ان کے ذریعے کاروبار کرتا ہے, غیر سودی بینکوں کے ذریعے بھی آدمی اپنا کاروبار کر سکتا ہے. سودی بینک میں تو کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھنے سے بھی آدمی گنہگار ہوتا ہے. سودی بینک میں اگر آدمی اپنے پیسے کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھے تب بھی گنہگار ہوتا ہے, اس لیے کہ اس کا پیسہ بینک میں رہے گا, بینک اس سے فائدہ اٹھائے گا, تو اس سے اپنے پیسے سے سودی نظام کی مدد کرنے کا گناہ ہوگا. اس لیے کرنٹ اکاؤنٹ میں بھی نہیں, سودی بینک کے کرنٹ اکاؤنٹ میں بھی پیسے نہیں رکھنے چاہیے, غیر سودی بینک کے کرنٹ اکاؤنٹ میں پیسے رکھنے چاہیے. اور آج کل حادثات اور سانحات کی دنیا ہے, تو انشورنس کمپنیاں بڑے زور شور سے کام کر رہی ہیں, اور انشورنس کی بنیاد تین چیزوں پر ہے, سود, جوا, غرر یعنی دھوکہ. سود بھی گناہ ہے, جوا بھی گناہ ہے, غرر بھی گناہ ہے, یہ چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں. تو جو انشورنس کراتا ہے وہ سود کا گناہ بھی کرتا ہے, جوا کھیلنے گناہ بھی کرتا ہے, اور بعض صورتوں میں غرر بھی اس کے غرر گناہ بھی اس کو ہوتا ہے. تو چاہے انشورنس والے کتنے ہرا باغ دکھائیں, بس دھوکے میں نہیں آنا چاہیے. علماء نے محنت کر کے کوشش کر کے اس کے متبادل بھی دے دیا تکافل کے نام سے, تکافل کمپنیاں وجود میں آ رہی ہیں. تین کمپنیاں فی الحال ہمارے ملک میں پائی جاتی ہیں, وہ ان تینوں خرابیوں سے پاک ہیں, نہ سود ہے, نہ غرر ہے, نہ جوا ہے. ان کے ذریعے آپ اپنے زندگی کا بیمہ بھی کروا سکتے ہیں, گاڑی کا بیمہ بھی کروا سکتے ہیں, دکان کا بیمہ بھی کروا سکتے ہیں, گھر کا بیمہ بھی کروا سکتے ہیں. حادثے کی صورت میں جو کچھ بھی اضافی رقم ملے گی وہ آپ کے لیے جائز ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمارے علماء حق کو جزائے خیر دے, ان کی محنتوں کوششوں سے یہ متبادل سامنے آ گیا. بھارت سود سے بچنا ضروری ہے بھائی, ایک حدیث میں سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب میں میرے پاس دو آدمی آئے, دو آدمی میرے پاس خواب میں آئے اور مجھے ایک مقدس سرزمین کی طرف لے کر چلے, ایک مقدس سرزمین کی طرف مجھے لے کر چلے. چلتے چلتے ہمارا گزر ایک نہر کے پاس سے ہوا جو خون کی تھی, خون کی نہر کے پاس سے ہمارا گزر ہوا, اس میں خون بہ رہا تھا, اللہ بچائے. اور ایک آدمی نہر کے بیچ میں کھڑا ہوا تھا اور ایک آدمی کنارے پہ کھڑا ہوا تھا, اور جو آدمی کنارے پہ کھڑا تھا اس کے پاس بہت سارے پتھر پڑے ہوئے تھے. اب وہ آدمی جو خون کی نہر کے اندر کھڑا تھا, جب وہ نکلنے کے لیے کوشش کرتا اور کنارے پر آتا تو یہ زور سے پتھر مارتا, جس کی وجہ سے وہ لڑکتا ہوا دوبارہ پھر اپنی جیب میں چلا جاتا. برابر یہ اس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے, وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے, اس لیے خون کی نہر میں کون رہ سکتا ہے, پانی کی نہر میں آدمی ہر وقت نہیں ٹھہر سکتا, تو خون کی نہر میں کیسے ٹھہر سکتا ہے. جب بھی وہ اسے نکلنے کی کوشش کرتا وہ اسے پتھر مارتا, اس نے زور سے پتھر مارتا کہ وہ جناب کلا بازی کھاتا ہوا دوبارہ جہاں تھا وہیں پہنچ جاتا. یہ خوفناک منظر آپ نے دیکھا. تو آپ نے ان دونوں ساتھیوں سے دریافت کیا کہ بھئی یہ کیا منظر ہے, یہ کون لوگ ہیں. یہ جواب دیا کہ یہ جو نہر کے اندر آدمی کھڑا ہوا ہے یہ سود کھانے والا آدمی ہے, اور باہر جو آدمی کھڑا ہے یہ فرشتہ ہے جو اس کو عذاب دیتا ہے. یہ خون کی نہر سے نکلنا چاہتا ہے, وہ مار کر دوبارہ اس کو وہیں پہنچا دیتا ہے. سود کھانا ایسا ہے جیسے خون پینا, سود کھانا ایسا جیسے خون پینا. اس لیے اس قسم کا عذاب سود کھانے والے کو, سود لینے والے کو, سود دینے والے کو دیا گیا, وہ آپ کو دکھایا گیا. اور انبیاء علیہ السلام کا خواب سچا ہوتا ہے اور وحی کے حکم میں ہوتا ہے, لہذا کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تو خواب کی بات ہے. یاد رکھو خواب کی بات انبیاء علیہ السلام کی بالکل سچی اور پکی بات ہوتی ہے. وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ وحی کے ذریعے کوئی چیز آپ کو بتائی جائے. اتنی خراب چیز ہے سود. ہمارے یہاں بہت ساری اس کی اور شکلیں صورتیں رائج ہیں. وہ ایک مشہور صورت یہ ہے کہ نئی گڈی نوٹوں کی جتنے کیے اتنے کی نہیں ملے گی کبھی بھی الا ماشاء اللہ. پانچ روپئے گڈی لینی ہے تو کم از کم پانچ سو, دس روپے, بیس روپے, تیس روپے, چالیس روپے, پچاس روپے اوپر دینے پڑیں گے. دس کی لینی ہے تو اس کے اندر بھی یہی کہ دس کی گڈی ایک ہزار میں نہیں ملے گی آپ کو, ایک ہزار سے کچھ پیسے اوپر دینے پڑیں گے. ایک کاروبار ہے یہ. اس لیے عام طور پر بینکوں سے آپ کو نئی گڈیاں نہیں ملتی, اور بولڈر مارکیٹ میں ہر شوکیس میں سے جتنی چاہیں لے لو, جگہ جگہ شوکیس لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں سے جتنی چاہیں لے لو. ہزار کی چاہیے, سو والی چاہیے, بیس والی چاہیے, پچاس والی چاہیے, ہر قسم کی دستیاب, لیکن کبھی بھی وہ برابر پیسوں سے نہیں دیں گے. یہ سودی کاروبار ہے. یہ سودی کاروبار ہے. اور وہ کتنا عام. اب جس کی شادی ہو رہی ہے اسے بھی نئی گڈی چاہیے, اور عید کو بھی لوگوں کو نئی گڈی چاہیے, اور پھولوں کے ہار والوں کا تو کام یہی ہے کہ نوٹوں کے ہار بنانے ہیں ان کو, تو ان کو تو نئی گڈیاں چاہیے. اس کے لیے سودی معاملہ کر رہے ہیں. بھائی عیدی دینی ہے تو پرانے نوٹ میں دے دو, قیمت تو برابر ہے سب کی, نیا نوٹ ہو یا پرانا نوٹ ہو قیمت تو برابر ہے. لیکن ذرا سا دل خوش کرنے کی وجہ سے ایک حرام اور ناجائز معاملے کا ارتکاب دھڑلے کے ساتھ کر لیا جاتا ہے, یعنی بے خوف و خطر کر لیا. اس میں کیا ہے, خرید رہے ہیں ہم تو, خرید نہیں رہے, سودی معاملہ کر رہے ہیں. جتنے اضافی پیسے دے رہے ہیں گڈی کے اوپر وہ سب سود ہے. اس کا لینا بھی حرام, دینا بھی حرام. اور حرام بھی کیسا, تین حدیثوں کے اندر ہے. دیکھو تین حدیثوں خلاصہ بتا رہا ہوں. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ سود کے اندر 73 قسم کے وبال ہیں, ادنا درجہ ابھی بتاتا ہوں میں. دوسرے حدیث میں یہ کہ سود کے اندر 72 قسم کے خرابیاں ہیں, ادنا درجہ خرابی ایسی ہے, ابھی بتلاتا ہوں انشاءاللہ. تیسری حدیث میں یہ کہ 70 قسم کے گناہ ہیں سود کے اندر, ادنا درجہ اللہ بچائے ایسا جیسے کوئی اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے. اتنا خطرناک یہ گناہ ہے. ایک اور مشہور چیز یاد آ گئی, وہ ہے انعامی بانڈ. لوگوں نے سود کا نام بدل رکھا ہے. انعامی بانڈ بھی سود ہوتا ہے, نام اس کا انعام رکھ لیا. بھائی تم نے کون سا کارنامہ انجام دیا جو تمہیں اس کے بدلے میں انعام دیا جا رہا ہے؟ کچھ نہیں دیا. تو جب کسی کا انعام لگ جاتا ہے تو بانڈ اس کا 100 روپے والا, یہ 500 روپے والا, یا 1000 روپے والا, اس پہ انعام نکلا ہے 1 لاکھ یا 5 لاکھ یا 10 لاکھ, وہ بڑا خوش ہوتا ہے اور سمجھتا ہے انعام نکلا ہے, انعام تو جائز ہے, لہذا یہ بھی جائز ہے. لیکن جائز نہیں ہے. یہ انعام سود کا دوسرا نام ہے. یہ اب ہے وہ کیسے کہ یہ جتنے لوگ انعام بانڈ خریدتے ہیں نا, یہ حکومت کو قرضہ دیتے ہیں اور حکومت بینکوں کی طرح باقاعدہ فیصد دینے کے بجائے لمسم ایک رقم مقرر کر کے انعام کے نام سے سود ادا کر دیتی ہے بدریہ قرآن دازی. یہ تو جتنے کا آدمی کے پاس انعامی بانڈ ہوتا ہے اتنا حکومت اس کی مقروض ہوتی ہے. مثلا کسی پاس 1000 روپے کا نوٹ ہے, 1000 روپے کا انعامی بانڈ ہے, تو گورنمنٹ اس کی 1000 کی مقروض ہے اور مقروض جو بھی نفع دے گا وہ سود ہوگا. حدیث میں آتا ہے کلو قرض جزا منفعۃ فہو ربا, ہر وہ قرض جس پر ذرا سے بھی نفع ملے وہ سود ہے. لہذا سود کا نام انعام رکھنے سے یاد رکھو انعام نہیں بنے گا, سود سود ہی رہے گا. یا ایسے جیسے بلی کا نام مرغی رکھ دے, یہ تو مفت میں گھومتی رہتی ہیں, روزانہ گھر آتی ہیں, چلو اس کا نام مرغی رکھو, جب دل چاہے ذبح کر کے پکا لو. تو بلی کا نام مرغی رکھنے سے مرغی بن جائے گی؟ وہ نہیں بن سکتی. مرغا بھی کہو گے تب بھی نہیں بنے گی. بلی تو بلی رہے گی, حرام حرام ہی رہے گی. ایسے انعام کا نام, سود کا نام انعام رکھنے سے انعام نہیں بن سکتا. وہ سود تو سود ہی رہے گا, حرام حرام ہی رہے گا, اس سے بچنا ضروری ہوگا. ایک واقعہ یاد آ گیا تو سنا دوں. ایک جگہ تبلیغ جماعت گئی, انہیں کام گھومنا کش کرنا, ایک شہر سے دوسرے شہر, دوسرے شہر تیسرے شہر جا کر کے لوگوں کو دین کی دعوت دینا. تو یہ لوگ کسی محلے سے گزر رہے تھے, کیا دیکھتے ہیں کہ گھر کے اندر لوگوں کا بہت بڑا اجتماع ہے اور لوگوں کے چہروں پر خوف کے آثار بھی ہیں اور لوگ خاموش بھی ہیں, سہمے ہوئے ہیں اور جمع ہیں. پھر پوچھیں بھائی کیا بات ہے, کیوں آپ لوگ جمع ہیں؟ تو یہ گئے جا کر کے انہوں نے دریافت کیا کہ بھائی تم لوگ کیوں یہاں بھی اکٹھے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر کے اندر ایک آدمی کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کی لاش جو ہے چرپائے پہ رکھی ہوئی ہے اور اس کے سینے پہ ایک سانپ بیٹھا ہوا ہے. وہ جو ہمیں ہاتھ لگانے نہیں دے رہا, اب ہم لوگ ڈر رہے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے ہٹائیں. ہم ہٹاتے تو ہٹتا بھی نہیں ہے اور جو بھی ہاتھ بڑھاتا ہے وہ ڈنک مارتا ہے. اور اب ہم کیسے غسل دیں, کیسے کفن دیں, کیسے نماز پڑھیں, کیسے دفن کریں, یہ پریشانی ہے. انہوں نے کہا ذرا ہمیں بھی دکھاؤ. تو لوگوں کا راستہ بنایا, یہ لوگ اندر گئے. جب انہوں نے دیکھا تو ان کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ اس میت کوئی گناہ ہے, اس میت کوئی گناہ, کوئی برا عمل ہے جو سانپ کی شکل میں آ کر کے سینے میں بیٹھ گیا. انہوں نے لوگوں سے درخواست کی بھائی تھوڑے سے ہمیں جگہ دو, ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے ہیں اور اس میت کو اصال ثواب کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سانپ کو ہٹا دے. انہوں نے کہا ہاں ضرور ضرور. یہ لوگ آگے بڑھے, جلدی سے سب بیٹھ گئے اور سب توبہ استغفار میں مشغول ہو گئے کہ یا اللہ اس میت کی بخشش فرما، اس کی مغفرت فرما، یا اللہ اس گناہ کو اپنے فضل سے معاف فرما، اور یا اللہ اس سانپ کو اپنی رحمت سے ہٹا دے. کہتے ہیں کوئی آدھا گھنٹہ ہم توبہ استغفار میں لگے رہے، گر گرا کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے، تو اچانک سانپ غائب ہو گیا. یہ بھی نہیں پتہ چلا گیا کہاں، ہمیں اتنے سارے آدمی سامنے بیٹھے ہیں، اچانک نظروں سے غائب ہو گیا. ہم نے کہا چلو گیا غائب تو ہوا بابا، جلدی سے چلو. پھر جلدی سے سب لوگ آگے بڑھے اور انہوں نے اس کو میت کو اٹھایا، غسل دیا، کفن دیا، اور نماز جنازہ پڑھی، اور دفنانے کے لیے قبرستان لے گئے، اور میت کو قبر میں اتارا. تو کہتے ہیں وہاں جب میت کو قبر میں اتارا اور سلیپ رکھنے لگے تو کالا سانپ وہاں پہ آگے اس کے سینے میں بیٹھ گیا. دوبارہ وہ کالا ناگ اس کے سینے پہ آگے بیٹھ گیا. کہتے ہمیں اتنا ڈر لگا کہ قریب تھا کہ ہم قبر ویسے چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. جلد جلدی ہم نے سلیپ ڈالے اور تختے رکھے اور مٹی ڈالی اور قبر کو برابر کیا، پھر ہم لوگ واپس لوٹ گئے. بھائی یہ تو اس کا کوئی گناہ ہے جو اس کو عذاب کی سانپ کی شکل میں اس کے قبر کے اندر آ گیا ہے عذاب دینے کے لیے. تو جماعت والے کہتے ہیں کہ پھر ہم دفنانے کے بعد گھر پہ گئے، اس کے گھر جا کر گھر والوں سے معلوم کیا کہ یہ ایسے کون سے کام کرتا تھا جس کی وجہ سے ایسا معاملہ ہوا اس کے ساتھ. تو کہتے ہیں گھر والوں نے بتایا سودی معاملات کرتا تھا، سود کا لین دین کرتا تھا یہ. تو یہ ایسا گناہ ہے، اس لیے اس گناہ سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس گناہ سے بھی سارے گناہوں سے ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے. واقع اللہ الحمد اللہ الحمد اللہ علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد المبارك. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، انك على كل شيء قدير. يا الله ہمیں سارے اگلے پچھلے چھوٹے اور بڑے علانیہ کیے ہوئے چھپ کر کیے ہوئے سارے قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. جو ہو گئے اپنی رحمت سے معاف فرما. یا اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما اور آئندہ سارے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت عطا فرما. یا اللہ صحت عطا فرما. یا اللہ صحت و تندرستی عطا فرما، تندرستی اور عافیت عطا فرما، چھوٹی بڑی ساری بیماریوں کو دور فرما. یا اللہ ہمیں ہمیشہ نفلی صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما. اگلے اور پچھلے چھوٹے بڑے گناہوں سے ان کو معاف فرما. یا اللہ سود کے لین دین سے بطور خاص مسلمانوں کو بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ مسلمانوں کو بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما اور ہمارے ملک میں مکمل و دائمی امن قائم فرما، مکمل و دائمی امن قائم فرما. جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ اس ملک میں حکومت صالحہ قائم فرما، جلد حکومت عادلہ قائم فرما. یا اللہ حکومت عادلہ قائم فرما، حکومت صالحہ قائم فرما. ہماری تمام نیک حاجتیں پوری فرما، ہماری ساری بیماریوں کو دور فرما، ساری پریشانیوں کو دور فرما. جتنے خواتین و حضرات نے دعا کے واسطے کہا ہے سب کی نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. آمین. رحمت